بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ منجی عالم بشریت مہدی موعود حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شب ولادت باسعادت اور اسی طرح شب برات آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق میں داعش اور تکفیری فتنہ، اور اس سلسلے میں علاقے کی بعض عرب حکومتوں کا کردار۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناظرین، اس وقت عالم اسلام کا دھڑکتا ہوا دل یعنی مشرق وسطی کے علاقہ اور خاص طور پر عراق اور شام اور آس پاس کے کچھ علاقے جیسے یمن، یہ وہ علاقے ہیں جو داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے آماج گاہ بنتے جا رہے ہیں، اور ان گروہوں کے ہاتھوں لاکھوں کی تعداد میں اب تک بے گناہ انسانوں کا قتل عام کیا جا چکا ہے، اور یہ سب کچھ ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ خود کو خادم الحرمین شریفین کہتے نہیں تھکتے۔ داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو ایسی جگہوں سے مالی فنڈنگ ہو رہی ہے جسے ایک زمانے میں سرزمین امن و آشتی کہا جا سکتا تھا، البتہ کہا جاتا تھا، اور آج بھی در حقیقت وہ سرزمین مقدس ہے، سرزمین امن و آشتی ہے، اور وہی وہ سرزمین ہے یعنی حجاز مقدس مکہ و مدینہ، جہاں سے پوری انسانیت کو امن و آشتی کا درس دیا گیا، اور یہ وہ درس ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ تعلیم جو کہ تعلیمات قرآنی ہے اور تعلیمات اسلامی اور تعلیمات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان تعلیمات میں کسی طرح کی کوئی نہ تو تبدیلی آ سکتی ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مقدس سرزمین پر بسنے والے اور اس مقدس سرزمین کے نام نہاد ٹھیکے داروں کی طرف سے دہشت گردوں کو مالی فنڈنگ ہو رہی ہے، اصلاح جاتی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور انہی کے ذریعے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو محبت وحی الہی ہے، جہاں پر قرآن نازل ہوا اور جہاں پر خداوند عالم نے پوری انسانیت کو درس دینے کے لیے اپنے رسول خاتم کو بھیجا، اور اس عنوان سے بھیجا کہ یہ رسول خاتم رحمت و آشتی، مہربانی، مساوات اور برادری کا دین ہے، اور اسی رسول نے پوری دنیا کو مساوات، اخوت، بھائی چارے اور امن و آشتی کا درس دیا۔ لیکن اس سرزمین کی اس طرح سے اہانت کی جا رہی ہے، اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ جو خود کو خادم الحرمین شریفین کہتا ہے وہ خانہ کعبہ میں جوتا پہن کر داخل ہوا، اور آپ نے یقیناً وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جب صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم ایریل شارون نے مسجد الاقصی کی اسی طرح سے بے حرمتی کی تھی، اور پھر انتفاضہ شروع ہوا تھا، اور یہی واقعہ ایک بار پھر نام نہاد مسلمان کے ذریعے دہرایا گیا، اور وہ بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کے ذریعے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج داعش کے ذریعے پورا خطہ جو ہے وہ آگ اور بارود میں سلگ رہا ہے، اور عراق ہو یا شام ہو یا یمن ہو، ہر جگہ یہی دہشت گرد عناصر ہیں جو بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے کہا ہے کہ آج عراق پوری دنیا کی نمائندگی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور انہوں نے علاقے کے بعض حکمرانوں اور بعض حکومتوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ داعش کو پھیلانے میں اور داعش کو مضبوط بنانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
عراق نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے بیان پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا بیان ان کے لیے باعث تعجب ہے اور وہ اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عراقی پارلیمنٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی نے بھی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے بیان کو عراق کے داخلی امور میں کھلی مداخلت اور عراقی حکومت اور عوام پر حملہ قرار دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق اور شام کی حکومتیں داعش کے وجود میں آنے کا باعث ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا ہے جب سعودی عرب کے ناتجربہ کار وزیر خارجہ نے اپنے حالیہ بیان میں مسلح گروہوں کی حمایت کا اعتراف کیا ہے۔ عادل الجبیر نے اتوار کے روز قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کھل کر کہا کہ سعودی عرب شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور بقول ان کے ہم اس کے بعد کی صورتحال پر غور کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان کا یہ کہنا ہی کہ سعودی عرب صدر بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ آل سعود حکومت اور اس کے اتحادی ممالک جن میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے داعش اور جبہت النصرہ سمیت خطے میں سرگرم دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے قطر، ترکی، امریکہ اور اسرائیل کے تعاون سے سن 2012 میں شام کے صدر بشار اسد کی قانونی حکومت کو گرانے کے لیے مصنوعی بحران کھڑا کیا تھا۔ آل سعود حکومت نے عراق کی اس وقت کی حکومت کو بھی شام کے خلاف سازش میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ عراقی حکومت کا انکار سعودی عرب کو بہت گراں گزرا اور یوں عراق پر دباؤ کے نئے سلسلے کا آغاز ہوا۔ سعودی عرب اور اس کے علاقائی اور یورپی اتحادیوں نے شام کے علاوہ پھر عراق میں بھی دہشت گردوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کا سلسلہ تیز کر دیا۔ شمالی عراق کے صوبے موصل کا سقوط، سعودی عرب، داعش اور عراق کی کلدم باز پارٹی کی منحوس مثلث کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھا۔ عمان کو چھوڑ کر خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک سعودی عرب کے ساتھ مل کر اب یمن میں بھی عوامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے القاعدہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور یمن پر جارحیت کے ساتھ ساتھ اس ملک میں القاعدہ کے لیے ہتھیار بھی گرائے جا رہے ہیں۔ شام سے لے کر یمن تک سعودی عرب اور اس کے عرب اور یورپی اتحادیوں کے کردار سے یہ بات پوری طرح سے کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ آل سعود حکومت خطے کے ممالک میں مداخلت اور دہشت گرد گروہوں کے ذریعے اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔
آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی اور اب چلتے ہیں سیدھے دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار اور صحافی جناب ظفر آغا صاحب۔ السلام علیکم ظفر آغا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عراقی وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ اس وقت عراق پوری دنیا کی نمائندگی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور یہ دہشت گردی جو ہے یہ صرف عراق کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ان کے اس بات میں آپ کتنا وزن دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی مدد چاہتے ہیں یا پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے مدد مانگ رہے ہیں؟
دیکھیے، دوسری جنگ عظیم کے بعد یعنی سن 1940 کی دہائی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اور عالم انسانیت کو اتنا بڑا چیلنج کا سامنا نہیں ہوا جتنا بڑا اس وقت دہشت گردی سے ہے۔ معاملہ محض مڈل ایسٹ کا نہیں، یعنی مشرق وسطیٰ کا نہیں، معاملہ محض عراق، شام، یمن یا اور جگہوں پر جہاں اس وقت دہشت گردی اپنے عروج پر ہے، ان ممالک کا نہیں۔ بات جو دہشت گردی کے آڑ میں ایک نیا سیاسی فلسفہ ابھر کر آیا ہے جس کی کا لب لباب یہ ہے کہ ہم دہشت کے زور کے اوپر، دہشت کے زور کے اوپر ایک نیا نظام قائم کریں گے، اس کو پاپولر بنانے کے لیے، اس کو عوام میں مقبولیت دینے کے لیے اس کے پیچھے اسلام کا غلط استعمال اور نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ محض ایک حکمت عملی ہے، لیکن جو بنیادی دہشت گردی کا سیاسی فلسفہ ہے اس کی جڑیں دہشت کے اوپر رکھی ہیں، جو یعنی انسانیت نے اب تک جتنی بھی ترقی کی، جتنی بھی اعلیٰ قدریں اور جو کچھ بھی حاصل کیا، یہ ان تمام قدروں کو پوری طرح سے رد کرتا ہے یہ فلسفہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ محض عراق، شام، لبنان، یمن یا اور دنیا کے دوسرے ملکوں کا نہیں، یہ معاملہ اس وقت انسانیت کے اور انسان مخالف طاقتوں کے درمیان ایک ایسی جنگ میں بدلتا جا رہا ہے جیسی جنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہٹلر کے وقت انسانیت کے اوپر فاشزم کے نام سے تھوپی گئی تھی. فاشزم بھی دہشت گردی کا ایک رنگ اور روپ تھا. دہشت گردی یہ اس وقت اسلام کے نام کے نام پر جو نعرہ تکبیر کے ساتھ جو اس وقت دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے وہ بھی فاشزم سے کم بڑا خطرہ نہیں ہے. اس لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جنگ عظیم کے دوران وہ تمام طاقتیں جو انسانیت کے حق میں تھیں وہ اپنے تمام تر آپسی اختلافات کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوئی تھی اور انہوں نے ہٹلر کے خلاف اور فاشزم کے خلاف جنگ لڑی تھی. یہ اس اب جیسے اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ ہٹلر کے ساتھ کون کون لوگ ہیں. ہٹلر تھا، مسولنی اٹلی کے وہ تھے، اسی طرح اسپین کے ڈکٹیٹرز تھے اور وہ طاقتیں جو انسانیت کے خلاف تھیں وہ ہٹلر کے ساتھ تھیں، اور وہ تمام طاقتیں جن میں آپس میں اختلافات تھے، حد یہ ہے کہ وہ سوویت یونین جس کی انگلینڈ کے ساتھ بڑی سخت اختلافات تھے وہ دونوں ساتھ آ گئے اور دونوں نے مل کے ہٹلر کے خلاف جنگ لڑی. اسی طرح اب دنیا کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس وقت آپ داعش دیکھ رہے ہیں، آپ طالبان کا نام سنتے ہیں، آپ القاعدہ کا نام سنتے ہیں، یہ محض لیبلز ہیں اور ان لیبلز کے پیچھے بہت منظم فاسسٹ طاقتیں ہیں، ہٹلر نما طاقتیں ہیں جن کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو میں کیا تھا، جن کی پشپناہی سب سے زیادہ اور سب سے آگے بڑھ چڑھ کر اس وقت سعودی عربیہ کر رہا ہے. آپ پہلے 9/11 کے وقت سے دیکھیں، دنیا کا سب سے 20ویں صدی میں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کون؟ اسامہ بن لادن. وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ سعودی عرب سے. القاعدہ کی فنڈنگ کہاں سے؟ سعودی عرب سے. وہ تمام لوگ جنہوں نے 9/11 میں ہوائی جہاز ہائی جیک کیے اور ان ہوائی جہازوں کے ذریعے ٹوین ٹاورز اور امریکہ میں دوسری جگہوں پر بمباری کی اور ان کو نشانہ بنایا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ تمام ہائی جیکر سعودی عرب کے تھے. اور پوری القاعدہ کی فنڈنگ جو تھی شیوخین عرب بالخصوص سعودی عرب کے سے آ رہی تھی اور آج بھی جاری ہو رہی ہے. پھر اسی طرح طالبان کے ساتھ افغانستان میں کون لوگ شامل تھے؟ سعودی عرب، پاکستان، یہ دونوں ممالک برابر کندھے سے کندھا ملا کر طالبان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اب داعش کے ساتھ جو اس وقت سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے دہشت گردی کا، جو ایک نیا روپ لے کر دنیا کے سامنے آئی ہے، اس کی پرورش کس نے کی؟ دنیا کو معلوم ہے، خود امریکہ نے اس بات کا اقبال کیا کہ پہلے سیریا میں شام میں بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے کے لیے، جس کا اقبال جیسا آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں بتایا کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر نے مصر کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ابھی خود یہ اس بات کا اقبال کیا کہ ہم بشار الاسد کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کرنے کو تیار ہیں. تو یہ داعش پہلے دن سے اب تک جس کی پرورش، جس کو ہتھیاروں سے لیس کرنا، جس کی پوری فنڈنگ، مالی فنڈنگ کرنا، اس میں بھی کس کا رول سب سے اہم رہا ہے؟ دنیا کو اب اس معاملے میں کسی ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، دنیا بخوبی اس سے واقف ہے کہ داعش سعودی عرب کے مال و زر اور ان کے ہتھیاروں کی پیدا کردہ ایک تنظیم ہے. تو دنیا کو یہ طے کرنا ہوگا، جیسے دوسری جنگ عظیم کے وقت طے کیا گیا تھا، کہ کون سی قوتیں ہیں جو انسانیت کے خلاف اس وقت داعش جیسی اور طرح طرح کی دہشت گردانہ تنظیم کی حمایت کر رہی ہیں, اور ان کی یونائٹڈ نیشنز کا ایک اسپیشل سیشن ہونا چاہیے, اس میں یہ بات طے ہونی چاہیے, اور ایک انٹرنیشنل کوالیشن بننا چاہیے جس میں یہ طے ہو کہ ان قوتوں کے خلاف, جیسے کسی زمانے میں عراق کے خلاف سینکشن لگایا گیا تھا, ایران کے اوپر سینکشن لگایا گیا ہے, اسی طرح سے اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ان طاقتوں کے خلاف, ان ممالک کے خلاف جو انسانیت کے تمام اصولوں کے برخلاف ایسی دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کر رہی ہیں
میں پھر آج
جو
آپ کی خدمت میں,
انسانیت کے لیے اسی طرح خطرہ بنتی جا رہی ہیں جیسے ہٹلر کی فاشزم اور ہٹلر خطرہ تھے ان کے خلاف.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے ایک اور سرکردہ تازہ نگار جناب اسد عباس صاحب. السلام علیکم جناب. اسد عباس صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جیسا کہ ابھی ظفر آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ جو انسانیت کے ہمدرد ہیں انہیں چاہیے کہ جس طرح سے ہٹلر کے زمانے میں جو انسانیت کا دم بھرنے والے لوگ تھے یا جذبہ رکھنے والے لوگ تھے وہ سب ایک ہو گئے تھے اور آج بھی سب کو ایک ہو جانا چاہیے, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ آج تو جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو انسانیت کا چمپئن کہلاتا ہے امریکہ اور اس کے کچھ اتحادی, وہی جو ہے دہشت گردوں کی حمایت کریں, تو یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون دہشت گردی کا خلاف ہے اور کون دہشت گردی کا حامی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ کی وساطت سے تمام انسانوں کو آج منجی بشریت کی شب ولادت ہے اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
شکریہ.
اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ مثلا جو بزرگ اس سے پہلے بات کر رہے تھے ظفر آغا صاحب, میں کافی حد تک ان سے یعنی ان کی باتوں سے جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں کہ وہ درست کہہ رہے تھے, لیکن مسئلہ اصل میں یہی پیش آیا کہ یعنی ہم لوگ جب انسانیت جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے ظلم کے خلاف یا ایک جارحیت کے خلاف یا ایک دہشت گردی کے خلاف فاشزم کے خلاف جب انسانیت اکٹھی ہوئی, تو اس وقت جو ایک ادارہ تشکیل پایا یعنی اقوام متحدہ کی صورت میں, ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ ادارہ جو ہے وہ بنیادی طور پر خود ان فاشسٹ قوتیں جو تھی یا یہ استعماری قوتیں جو تھی ان کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کے رہ گیا, اور ہم نے گزشتہ یعنی 65 سالہ جو تاریخ ہے اقوام متحدہ کی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اچھے اچھے بعض فیصلے ہوئے ہیں یقیناً, لیکن کوئی بھی ایسا بڑا فیصلہ اچھا ایسا نہیں ہوا جس سے انسانیت کو کوئی سکون ملا ہو یا انسانیت کا کوئی مسئلہ جو ہے, مسئلہ فلسطین کو آپ لے لیتے ہیں, مسئلہ کشمیر کو لے لیتے ہیں, اسی طرح کے دیگر مسائل ہیں, روہنگا مسلمانوں کے مسائل ہیں, ان تمام مسائل کو اگر دیکھا جائے تو اقوام متحدہ جو ہے اس نے کوئی بھی ایسا پازیٹیو رول نہیں ادا کیا, بلکہ ہمیں اقوام متحدہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک پارٹی کی حیثیت سے نظر آئی. تو اس تمام صورتحال کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کے اندر جو ویٹو کا اختیار ایک استعمال کیا گیا, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے ایک پہلو جاتا ہے یا لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک یہ عنصر چلا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے یہ بنیادی طور پر انہوں نے اپنے ہی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ادارہ بنایا جس میں انسانی حقوق کا نام بلند کیا, انسانی اقدار جو ہے اس کا نام بلند کیا, اور کیا انہوں نے وہی جو وہ چاہتے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے انسانیت کی فتح بھی ہے کہ وہ ایسا کھل کے نہیں کر سکتے تھے, یعنی پہلے جس طرح سے بربریت جاری تھی یا پہلے جس طرح سے مسائل کھلے عام لوگوں ممالک کے اوپر چڑھائیاں ہوتی تھیں یا ممالک کے وسائل پر قبضہ ہوتا تھا, اب وہ صورتحال نہیں رہے گی. اب انہیں ایک شیلٹر لینا پڑا, ایک ادارہ بنانا پڑا جس میں وہ انسانی حقوق کا نام لیتے تھے یا وہ انسانی آزادیوں کا نام لیتے تھے یا وہ جمہوریت کا نام لیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی ترقی کی ایک سٹیپ ہے, ایک سیڑھی ہے, لیکن بہرحال ابھی بھی مسائل جو ہیں یعنی اب ہم نے اس سے اگلا سٹیپ جو ہے انسانیت نے لینا ہے, اور اس نے دیکھنا ہے کہ وہ ادارہ جو کہ انسانی حقوق کے نام پر بنا یا جمہوریت کے لیے جو سٹانس لیتا ہے یا عوام کے مسائل یا انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتا ہے, وہ کس طرح سے لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے. یعنی اب ہمیں انسانیت کو آگے بڑھنا ہے اور ایک ایسا ادارہ جو ہے وہ تشکیل دینا ہے جس کے اندر تمام انسانوں کو برابر کے اور ایک عادلانہ بنیادوں کے اوپر, یعنی تمام انسان جو ہیں ان کو برابر کے حقوق میسر ہو، تمام انسان جو ہیں ان کو مطلب اپنی انصاف جو ہے انہیں وہاں اس ادارے کے اندر مل سکے، تو یہ یقیناً یہ آواز جو ہے یہ مظلوموں کی طرف سے اٹھے گی، تبھی جا کر یہ آواز جو ہے یہ ان فاشسٹ کہہ سکتے ہیں ان کو یا ان کو دہشت گرد کہا جا سکتا ہے، ان کے کانوں میں ان کے محلوں کے اندر جو ہے یہ ایک یعنی بونچال برپا کرے گی یا ایک طوفان برپا کرے گی، اور الحمدللہ اس نے ایک بونچال برپا کرنا شروع کر دیا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ ایک مثلا ایک تحریک جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے دنیا کے اندر، جو آج تحریک جو ہے یہ پورے کے پورے پہلے مشرق وسطی کے اندر، پھر یہ کہ پوری دنیا کے اندر یہ تحریک جو ہے یہ پھیل رہی ہے، اور اس کی آواز جو ہے اس کی گونج جو ہے وہ ہر آزادی پسند انسان جو ہے اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔
بہت شکریہ۔
یہ تحریک انشاءاللہ میں یعنی بہت پر امید ہوں کہ یہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے لیا جائے گا اس سلسلے میں، اور انسانیت جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے مرحلے کے اندر جو ہے ایک ایسا ادارہ بنائے گی یا ایک ایسے لیول پر پہنچ جائے گی جہاں پر مثلا تمام مظلومین جو ہیں ان کو ان کے حقوق جو ہے میسر ہوں۔
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں ایک بار پھر پاکستان جہاں پر موجود ہیں ایک اور سینئر طرز نگار جناب فاروق چوہان صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
فاروق صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک حیرت کی بات یہ ہوئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ داعش کے وجود میں آنے کا سبب عراق اور شام ہے، آپ کیا کہیں گے ان کے اس بیان پر، جبکہ بیچارے عراق اور شام کے عوام سب سے زیادہ جو ہے داعش کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں؟
حقیقت کے بالکل برعکس ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ عراق اور شام کے اندر جو داعش کا وجود ہے،
جی ظفر آغا صاحب اگر آپ نے میرا یہ سوال سنا ہوگا جو میں نے فاروق چوہان صاحب سے کیا ہے تو میں اس کا جواب آپ سے چاہوں گا، دہلی میں ظفر آغا صاحب سے۔
جی دیکھیے، اس سے مضحکہ خیز بیان اور ممکن نہیں کہ عراق اور شام داعش کے وجود کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے بجا فرمایا، بالکل مناسب فرمایا، دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ داعش اور شام کے سب سے بڑے نشانہ جو ہیں اور اس کا شکار جو ہیں وہ کون ہیں؟ عراق کے عوام اور شام کے عوام، جہاں سب سے زیادہ ایکٹیو رہی ہے داعش۔ بات یہ ہے کہ یہ داعش القاعدہ کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ القاعدہ ایک ایسی تنظیم تھی جس کا نشانہ مغرب کافی حد تک تھا، ان کا پہلا شکار بھی امریکہ ہی ہوا، لیکن داعش القاعدہ کے برعکس وہ تنظیم ہے جس کو مغرب سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ مغرب کے خلاف کچھ اپنے ویڈیوز لگا دیں، کچھ ویسٹ کے لوگوں کو حلال کر دیں، ان کے خلاف کچھ لوگوں کو مار دیں، لیکن وہ گنتی کے چند لوگ ہیں، ان کے نشانے پر دراصل مسلمان اور خصوصاً عراق اور شام کے مسلمان ہیں، اور وہ بھی اور اس میں بھی یہ بات اب بہت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ یہ ایک انتہائی سیکٹیرین گروپ ہے جس کا نشانہ دراصل شیعہ مسلمان ہے، بالخصوص وہ ہر تمام مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن ان کے خصوصاً نشانہ جو ہے ان کا وہ شیعہ مسلمان ہے، اور وہ پورے خطے عرب میں بالخصوص ایران کے ناک کے خلاف ایک زہر اگل رہے ہیں اور ان کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ مت بھولیے کہ داعش کے وجود سے پہلے जब अलकायदा की आग ठंडी होनी शुरू हुई तो अरब दुनिया में एक नई सियासी शुरुआत हुई थी जिसको अरब स्प्रिंग कहा गया था, और वो इतनी ज़बरदस्त इनकलाब, अवामी इनकलाब की लहर थी कि जिसमें मिस्र, आपका जॉर्डन, बल्कि यूं कहा जाए कि तमाम आलम अरब, यहाँ तक कि सऊदी अरब तक अफेक्टेड था, और हर जगह अरब अवाम जो थे वो हाकिमों की दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, वो शहनशाहियत और शयूखाना निज़ाम के खिलाफ, मुट्ठी भर लोगों की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और जमहूरियत की मांग कर रहे थे। सड़कें लबरेज थीं नौजवान अरबों से अपने हाकिमों के खिलाफ, यानी अरबों का जो निज़ाम था, अरबों का जो शाहाना निज़ाम था और डिक्टेटोरियल निज़ाम था ऑटोक्रेसी का, वो उसकी जड़ें हिल गई थी। इस पस मंज़र में सबसे पहले शाम की एक क्राइसिस उभर कर सामने आई, फिर उस क्राइसिस की आड़ में आपने देखा कि दहशतगर्दी का और जिहाद का एक ऐसा ज़बरदस्त शोर बुलंद हुआ कि वो अरब स्प्रिंग जो जिसके निशाने पर बड़े बड़े शयूखीन, बड़े बड़े शाह और बड़े बड़े डिक्टेटर जिसका निशाना बन रहे थे, लोग उनको भूलकर वो इस दहशतगर्दी और शाम के खिलाफ जो नारा जिहाद का बुलंद किया उसमें उलझते चले गए। यानी मेरा अपना ज़्यादा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बहुत ऑर्गेनाइज, ये जो दाइश और इस वक्त जो अलकायदा की सीरिया यानी शाम, इराक और इर्द गिर्द इलाकों में जो एक दहशतगर्दी की लहर है, वो एक बड़ी मुनज़्ज़म अरब हाकिमाना शाहाना और शयूखाना निज़ाम की एक बड़ी सोची समझी साजिश है, जिसका मकसद ये था कि अरब अवाम को, अरब नौजवानों को उनकी जो सही मांगे हैं, उनकी जो सही स्ट्रगल है, उससे हटाकर उनको शिया सुन्नी और ईरान के खिलाफ।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया फारूक चौहान साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया था, फिर चलते हैं उनकी खिदमत में। जी फारूक चौहान साहब, जाहिर है जो मैंने आपका सवाल किया था उसका जवाब जफर आगा साहब ने दे दिया। अगला सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आदिल जुबैर जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने मिस्र में अभी बयान दिया है कि हम बशार असद की हुकूमत का तख्ता उलट करेंगे। उनका इस्तदलाल यह है कि वहाँ पर जो है अवाम को आज़ादी हासिल नहीं है, यानी शाम में, और जमहूरियत हासिल नहीं है। आप ये देखें कि क्या सऊदी अरब में अवाम को आज़ादी हासिल है, सऊदी अरब में जमहूरियत है, और मिस्र में जिस सरजमीन पर वो खड़े होकर ये बयान दे रहे हैं, वहाँ तो सऊदी अरब ने एक मुंतखब अवामी हुकूमत को गिराने में मदद दी है फौजी जनरलों की, और मुर्सी के तख्ता उलटने में सऊदी अरब का बड़ा किरदार रहा है। तो ये किस मुँह से कह सकते हैं कि हम आवाम को जमहूरियत और आज़ादी दिलाने के लिए बशार असद का तख्ता उलट कर रहेंगे? जी फारूक चौहान साहब,
मैं बात कर रहा था मैं उससे जरा पहले आता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो मामला है इसको समझने की जरूरत है कि ये जो जो दाइश का जो है, ये दाइश का जो एक तूफान उठा है मशरक वस्ता के अंदर, ये शाम और इराक के अंदर जो इस वक्त बिल्कुल खून रेजी हो रही है, ये मगरिब की पैदा करता है, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे आलमी ताकतें हैं, इसके पीछे मगरबी दुनिया है, इसको हमें समझना चाहिए। अभी बात हो रही थी, मैं इसी तरह उसको उसी तरह प्राय में आपसे बात करना चाहता हूँ इस सारी सूरत के ऊपर कि देखें इस मसले को समझने की जरूरत है कि इराक से निकलने के बाद अमरीका ने, देखें कि अमरीका निकल गया और अमरीकी फोर्सेज निकल गई इराक से, उसके बाद इराक के अंदर फिर शाम में लीबिया में खाना जंगी शुरू करा दी गई, और ये इसराइल के मुफाद में है, ये अमेरिका के मुफाद में है, ये यूरोपीय ममालिक के मुफाद में है ये बात। अब आप ये देखें कि आपका सवाल ये है कि आखिर ये दाइश और ये दूसरे ग्रुप हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, ये असल में हमें असल उम्मत मुसलमान का असल दुश्मन مشرق وسطی کے اندر اسرائیل ہے سب سے بڑا دشمن، اسرائیل کے خلاف یہ داعش کیوں نہیں لڑتی؟ میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ امریکی سی آئی اے کے جو سابق چیف ہیں سی آئی اے کے ڈیوڈ پیٹریاس، ان کا جو آج بیان میڈیا کے اندر آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ داعش کو جو ہے وہ اسلحہ کے زور سے داعش کو جو ہے وہ شکست نہیں دی جا سکتی. آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ کے دورے معیارات ہیں اور امریکہ داعش کو ختم نہیں کرنا چاہتا. ان کا کہنا تھا ڈیوڈ پیٹریاس کا، جو انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اصل میں یہ ایک سیاسی حکمت عملی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو مختلف انداز میں دوہری حکمت عملی منافقت کے ذریعے، یہ سارے معاملے کو داعش کی پاکستان میں بھی مذمت کی جا رہی ہے، پورے عالم اسلام میں ایران میں مذمت کی جا رہی ہے، عراق میں کی جا رہی ہے، پوری اسلامی دنیا داعش کی مذمت کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داعش ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، یہ اس سے پہلے القاعدہ تھی اور القاعدہ بھی انہی لوگوں نے بنائی تھی، امریکہ نے بنائی تھی اور اس کے حواریوں نے بنائی تھی، مغرب نے اپنے مفادات کے لیے بنائی تھی، اور آج یہ داعش کا فتنہ کھڑا کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑایا جائے اور مسلمان ممالک کے اندر شدت پسندی پیدا کر کے مسلمان ممالک کو بدنام کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے کہ جو ہے اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ حقائق کے منافی ہے. اور اسی طرح میں آپ کو عرض کروں، یہ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے یہ ساری سازش کی گئی ہے، اور یہ داعش جو ہے، یہ القاعدہ جو ہے، یہ سب شدت پسند جو گروپ بنائے گئے ہیں، یہ مغرب کے پیدا کرتا ہے. میں آپ کو ایک دوسری بات میں اس کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے، مشرق وسطی کے اندر جو ہے قبلہ اول کی آزادی کے لیے پاکستان کو، ایران کو، ترکی کو، سعودی عرب کو، پوری اسلامی دنیا کو اٹھنا چاہیے، اور اسرائیل کی جو یہ ناجائز ریاست ہے، اسرائیل کا یہ جو ناسور ہے، اسرائیل کا جو فتنہ ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا.
فاروق چوہان صاحب، جی فاروق چوہان صاحب،
امن قائم ہو سکتا ہے.
فاروق چوہان صاحب،
اسی طرح آپ کو تھوڑا سا،
جی فاروق چوہان صاحب، میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی آپ نے کہا کہ شام کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو اسرائیل شام کا دشمن ہے اور دوسری طرف سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹ کر رہیں گے، تو یہاں پر اسرائیل اور سعودی عرب کے نظریات ایک جیسے نہیں ہو گئے؟
دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ سعودی عرب کو بھی اپنا ایک اس میں صحیح کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں، سعودی عرب کو ایران کو، ترکی کو، پاکستان کو اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کے ہمیں امت مسلمہ کی نمائندگی کرنی چاہیے. اور یہ اسرائیل کے معاملے میں جو ہے سعودی عرب کو بھی اور دوسری اسلامی ریاستوں کو بھی نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے عرب ریاستوں کو. دیکھیں، عرب لیگ کا کردار میں آپ کو عرض کروں، اس معاملے میں، شام کے معاملے میں بھی، عراق کے مسئلے پہ بھی عرب لیگ کا جو اچھا اور مثبت کردار سامنے نہیں آیا. اسی طرح جو ہے عرب لیگ کے علاوہ او آئی سی کا کردار بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. او آئی سی تو بالکل ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے. اس اسلامی سربراہی کانفرنس کو چاہیے تھا کہ وہ اس شام کے مسئلے کا پائیدار سیاسی حل نکالنے کے لیے یہ لوگ کوشش کرتے، لیکن افسوس ہے اور یہ شرم کا مقام ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ یکجان نہیں ہوئے، اس مسئلے پہ متحد نہیں ہوئے. شام ہو، چاہے جو عراق ہو اور لیبیا ہو، ان تمام ممالک میں جو امن کے لیے سعودی عرب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسی طرح پاکستان کی حکومت، ایران کی حکومت اور ترکی حکومت، اگر یہ چار ممالک صحیح معنوں میں اکٹھے ہو جائیں، حقیقت میں ایک فکرہ پلائی کی دیوار بن جائیں، تو انشاءاللہ یہ مغربی طاقتوں کے جو مفادات ہیں اسرائیل کی صورت میں، یہ ناکام ہوں گے. میں آپ کو ایک اثر، اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی کو بھی جو ہے اس کو اس کا رول پلے نہیں کیا، اور ہمیں اقوام متحدہ سے کوئی اچھی توقع کبھی بھی نہیں رہی.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، نوازش آپ کی. اسد عباس صاحب، इराक़ की क़यादत बार बार ये कहती है कि ये दाइश के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद बना इसका दोहरा मेयार है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर शाम में दाइश को मजबूत किया गया तो जो लोग ये कहते हैं कि हम इराक में दाइश को ख़त्म करेंगे वो अपने दावे में सच्चे नहीं बल्कि झूठे हैं। जाहिर है कि जो शाम में दाइश के अनासिर हैं वही इराक में आते हैं, और अगर ये कहा जाए कि इराक में ये लोग मदद नहीं करें तो ये भी झूठी बात है कि पेटियाँ गिराई गई अमरीकी हेलीकॉप्टरों फौजी तैयारों के जरिए। तो शाम और इराक में जो इनका दोहरा मेयार है दाइश मुखालिफ इत्तेहाद का, इसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी, अगर इसको मसलन ये सवाल जो है काफी तफसील तलब है
हाँ, लेकिन वक्त
इस
हमारे पास
सारे
बहुत कम
किस्से
है
को
जी,
जो है
माफ
इब्तदा से
कीजिएगा।
लेकर आया जाए कि किस तरह से दाइश जो है वो वजूद में आई, इराक में कैसे बनी, फिर ये कि वो शाम में किस तरह से आए, फिर कौन कौन से ममालिक थे जिनको सपोर्ट किया गया, यानी जिन्होंने दाइश
जी बजाय ऐसा लगता है कि हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया। जफर आगा साहब, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो 3 मिनट के अंदर मैं इसका जवाब चाहूंगा आपसे।
आप सवाल दोबारा अगर दोहरा सकते
जी,
हैं।
मैंने कहा कि शाम में इनका किरदार कुछ और है, दहशतगर्दों की दाइश की हमायत करते
आप
हैं, और
सवाल दोबारा दोहरा सकते हैं
जी शाम में इनका किरदार ये है जो दाइश मुखालिफ इत्तेहाद है कि उनकी हमायत करते हैं, हर तरह से खुलेआम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि अमरीकी वजारत खारजा ने दाइश के अनासिर की जो है वो ट्रेनिंग दी है, और दूसरी तरफ इराक में दावा करते हैं कि हम वहाँ दाइश के खिलाफ हैं। तो ये दोहरा मेयार कैसा? बहुत मुख्तसर सा वक्त हमारे पास है।
देखिए, पहले दिन से दहशतगर्दी के मामले में इनका मेयार दोहरा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये दो सरचश्मा हैं, ये दो वो रियासतें, अवाम नहीं यहाँ की, इनकी ये दो रियासतें हैं जो जिन्होंने पहले दिन से आज तक दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की है, और इन दोनों रियासतों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरीन हैं। आप ईरान के ख़िलाफ़ हर कस्म का सैंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन खुले बंदों वह दाइश जो इंसान मुखालिफ और इंसान दुश्मन तंजीम है उसकी पुश्तपनाही सऊदी अरब कर रहा है और आप खामोश बैठे हैं, ये इसको आप दोहरा मेयार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और दुनिया जानती है कि अमेरिका ने बढ़ चढ़ अल नुसरा जिसके कोख से दाइश जन्मी, उसको अमेरिका ने किस तरह से खुले बंदों, उसके सबूत मौजूद हैं, उन्होंने खुद इस बात का इकबाल किया, हर कस्म की हिमायत की थी शाम में अल नुसरा की, और दाइश की जन्म और दाइश की पैदाइश और अल नुसरा का जो फ्रंट था शाम में बशर अल असद के खिलाफ, वो उस दाइश उसी का एक हिस्सा थी। आपस की लड़ाई में वो अब एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन इन दोनों के मकासद एक हैं कि किसी तरह से बशर अल असद को निकाल बाहर किया जाए, और अमेरिका का भी मकसद यही है, उन्होंने वो खुल के इस बात को तस्लीम करते हैं कि बशर अल असद को जाना चाहिए, इंटरनेशनल फोरम्स में कहते हैं, अपने यहाँ कहते हैं, हर जगह इस बात का इकबाल करते हैं कि उनकी दुश्मनी। दरअसल प्रेसिडेंट बुश ने जो अमेरिका को मिडल ईस्ट को रीमेक करने का, उसका एक नया खाका बनाने का जो स्कीम बनाई थी, जिसमें पहले इराक था फिर उसके बाद शाम था, ये शाम उसकी दूसरी कड़ी है, चूंकि अमेरिका में को इराक में मुंह की खानी पड़ी बाद में, इस वजह से उन्होंने शाम में खुद एंट्री ना करके एक ऐसी तंजीमों को खड़ा किया जिसके जरिए वो अपने मकसद हल कर
बहुत
सके।
शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जफर आगा साहब, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आपने हमारे मोज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। बहरहाल ये सारा फितना जो है वो इस्लाम दुश्मन क़वतों और उसमें सरफ़हरिस्त अमरीका और इसराइल और उसके इलाके के बाद हवारी उनका खड़ा किया हुआ है, और यकीनी तौर पर इस्लाम का परचम हमेशा बुलंद रहेगा, और आज जिसकी शब विलादत बासादत है मुंजी आलम बशरियत, वो एक दिन आएगा तो इस्लाम और इंसानियत दोनों का परचम लहराएगा, और हमें इंतज़ार करना होगा और हमें दुआ भी करनी होगी इमाम ज़माना के ज़ुहूर की ताजील के लिए। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासिज़ भी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।